السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر بھی ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان
سعودی کی قیادت میں قائم فوجی اتحاد میں شمولیت سے متعلق پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے، تحریک انصاف کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد.
پشتونوں کے قومی شناختی کارڈ بلاک کرنے کے خلاف عوامی نیشنل پارٹی کے اراکین کا احتجاج. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
سعودی کی قیادت میں قائم فوجی اتحاد میں شمولیت سے متعلق پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے، تحریک انصاف کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاک افغان کشیدہ تعلقات سے سرحدی علاقے لنڈی کوتل میں کاروباری سرگرمیاں متاثر. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک پیدل خود کش بمبار نے اپنی بارود سے بھری جیکٹ کو پولیس اسٹیشن کے سامنے دھماکے سے اڑا دیا، جس سے کم از کم 5 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں. فلپائن کی فوج نے ابو سیاف عسکریت پسند گروپ کے ایک اہم کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے. اور جرمنی میں ڈارٹمنڈ فٹ بال ٹیم کی بس کے قریب دھماکے سے کم از کم 1 کھلاڑی سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں. شام کے معاملے پر روس کے ساتھ پیدا ہونے والی کشیدگی کے ماحول میں امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کی ماسکو میں اپنے ہم منصب سرگئی لیوروف سے ملاقات شروع ہو گئی ہے. اور امریکہ کے اٹارنی جنرل نے امریکہ میں ترک وطن کے قانون پر سختی سے عمل درآمد کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت امریکہ میں کسی بھی غیر قانونی تارک وطن کا داخلہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اور امریکہ میں اپوزیشن ڈیموکریٹس اور انسانی حقوق گروپ وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو منگل کے روز ایک پریس بریفنگ کے دوران ہولوکاسٹ کی تفصیلات بظاہر نظر انداز کر گئے تھے. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں حزب اختلاف کے ایک دھڑے تحریک انصاف نے پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش کی ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ سعودی قیادت والے اسلامی فوجی اتحاد میں پاکستان کی شرکت پر بحث کرائی جائے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے قبل ازیں ایک بیان میں کہا تھا کہ نئی فورس کا مقصد دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے. اسلام آباد سے اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں محمد جلیل.
پاکستان میں حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف نے سعودی عرب کی قیادت میں قائم ہونے والے مسلمان ملکوں کے فوجی اتحاد میں پاکستان کی شمولیت کے معاملے پر بحث کے لیے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے. تحریک انصاف نے اس مقصد کے لیے بدھ کو پارلیمان میں ایک قرارداد جمع کروائی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر اس فوجی اتحاد میں شامل ہونا باعث تشویش ہے. سعودی عرب نے انسداد دہشت گردی کے لیے گزشتہ سال 30 سے زائد مسلمان ملکوں پر مشتمل ایک فوجی اتحاد تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا. تاہم ایران اور مشرق وسطی کے شیعہ اکثریت والے ملک اس اتحاد میں شامل نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے ارکان نے قرارداد میں موقف اختیار کیا کہ حکومت نے اس فوجی اتحاد کے قواعد و ضوابط سے آگاہ ہوئے بغیر اس اتحاد کا حصہ بننے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے. تاہم دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے گزشتہ ہفتے معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ اس اتحاد کے قواعد و ضوابط ابھی واضح ہونے باقی ہیں، لیکن ان کے بقول اسلام آباد کی یہ کوشش رہے گی کہ یہ فوجی اتحاد مسلمان ملکوں کو دہشت گردی کے خلاف مل کر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب لانے کا سبب بنے. پاکستانی فوج کے سابق سربراہ راحیل شریف کے اس اتحاد کی قیادت کرنے کے معاملے پر تہران کے تحفظات بھی سامنے آ چکے ہیں. تاہم پاکستانی عہدیدار اس تاثر کو رد کر چکے ہیں کہ یہ اتحاد کسی ملک یا مسلک کے خلاف ہے. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمان میں اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا،
کسی مسلک کی کمپلشن کی یہ ڈکٹیشن کے تحت یہ رشتہ جو ہے وہ نہیں بناؤ. تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو یقین دلاؤں کہ ہم قطعی طور پہ نہ کبھی کسی مسلم ملک کے خلاف جارحیت کا حصہ بنیں گے، نہ کسی مسلک کے خلاف جارحیت کا حصہ بنیں گے، نہ کسی مسلکی الائنس کا حصہ بنیں گے.
بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ اتحاد اس صورت میں مؤثر ہو سکتا ہے اگر ایران سمیت تمام اسلامی ملک اس میں شامل ہوں. تاہم سلامتی کی امور کی تجزیہ کار ماریا سلطان کا کہنا ہے کہ اس بات کا فیصلہ ایران کو کرنا ہے کہ کیا وہ کسی ایسے اتحاد کا حصہ بننا چاہتا ہے یا نہیں۔
پاکستان اپنی خواہش ظاہر کر سکتا ہے، لیکن بہرحال ایران ایک آزاد ریاست ہے اور اس بات کا فیصلہ ایران کو ہی کرنا پڑے گا کہ وہ اس کو شیعہ سنی تناسب سے نکل کر بین الاقوامی دہشت گردی کے زمرے میں دیکھیں تو یقینی طور کے اوپر یہ تمام اسلامی ممالک کی لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن اگر اس کو اسی تناسب میں دیکھا جائے جہاں سعودی اور ایرانی تناسب میں دیکھا گیا تو ظاہر نہ یہ خطے کے لیے بہتر ہوگا نہ ہی بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ چل رہی ہے اس کے لیے بہتر ہوگا۔
مشرق وسطی سمیت دنیا کے کئی مسلمان ملکوں کو دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا ہے، اور کئی مبصرین کا کہنا ہے کہ اس چیلنج سے نبٹنا تمام اسلامی ملکوں کے تعاون ہی سے ممکن ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے تجارتی مرکز کراچی میں رینجرز نے 5 مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ رینجرز کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے جانے والے ان افراد کا القاعدہ سے تعلق ہے۔ اس کی تفصیلات کراچی سے سعود ظفر کی اس رپورٹ میں۔
کراچی میں جاری رینجرز آپریشن کے سلسلے میں مواچ گوٹ کے علاقے میں رینجرز نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا اور شہر کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ رینجرز کے کرنل قیصر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ رینجرز کو شہریوں کی جانب سے القاعدہ برصغیر کے دہشت گردوں کے داخلے کی اطلاعات ملی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے 8 کلوگرام دھماکہ خیز مواد، خودکش جیکٹ، 4 گرینیڈ، 4 بال بم اور بڑی تعداد میں دیگر اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ رینجرز کے کرنل قیصر:
چند روز قبل پاکستان رینجرز سندھ کو خفیہ ذرائع سے خبر ملی تھی کہ القاعدہ برصغیر اور داعش سے تربیت یافتہ چند دہشت گرد کراچی میں داخل ہو گئے ہیں اور وہ ایک بڑی دہشت گردی کی کارروائی کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر کے 5 دہشت گردوں کو مواچ گوٹ کے علاقے سے گرفتار کر لیا۔ یہ دہشت گرد ایک بڑی کارروائی کی پلاننگ کر چکے تھے، کراچی ایک بڑی تباہی سے بچ گیا۔
صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کرنل قیصر کا کہنا تھا کہ دہشت گرد طاہر زمان عرف باکسر موٹا نے افغانستان میں تربیت حاصل کی۔ دہشت گرد نواز 2012 میں القاعدہ میں شامل ہوا اور وہ آئی ڈیز بنانے کا ماہر تھا۔ دہشت گرد بلال عرف کاشف عرف جاوید سانحہ صفورہ گوٹ کے مرکزی ملزم کا قریبی ساتھی بتایا جاتا ہے اور اس نے خودکش حملے کی باقاعدہ تربیت حاصل کی تھی۔ دہشت گرد فرحان نے سن 2008 میں القاعدہ میں شمولیت اختیار کی، جبکہ دہشت گرد در محمد مشہدی 2008 میں القاعدہ میں شامل ہوا اور سن 2009 میں گرفتاری کے بعد 2014 میں رہا بھی ہو گیا اور پھر سے دہشت گرد کاروائیاں کرتا رہا۔
ان دہشت گردوں کا تعلق القاعدہ برصغیر سے ہے، انہوں نے افغانستان میں جہادی تربیت حاصل کی۔ یہ دہشت گرد NDS اور را سے مل کے براستہ بلوچستان پاکستان میں دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہے تھے۔
رینجرز کے کرنل قیصر کے مطابق دہشت گردوں کی اطلاع دینے والے شہریوں کو انعام بھی دیا جائے گا۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور پاکستانی فوج کے ترجمان نے ایک ٹویٹر پیغام میں بتایا ہے کہ متعدد جرائم کے الزام میں گرفتار پیپلز امن کمیٹی کے سربراہ عزیر بلوچ کو فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ آرمی ایکٹ کے تحت اس اقدام کا سبب عزیر بلوچ پر اہم معلومات غیر ملکی خفیہ اداروں تک پہنچانے کا الزام ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے ناصر محمود کی۔
پولیس کے زیر حراست مختلف خطرناک جرائم میں ملوث لیاری گینگ وار کے بدنام زمانہ ملزم عزیر بلوچ کو جاسوسی کے الزام میں فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے بدھ کو الصبح ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بتایا کہ عزیر بلوچ کو پاکستان آرمی ایکٹ آفیشل ایکٹ مجریہ 1923 کے تحت تحویل میں لیا گیا۔ ان کے بقول عزیر پر جاسوسی اور سلامتی سے متعلق حساس معلومات غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو فراہم کرنے کا الزام ہے۔ گو کہ سرکاری طور پر عزیر بلوچ پر جاسوسی کے الزام کی مزید تفصیل تو فراہم نہیں کی گئی، لیکن مقامی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ گزشتہ سال گرفتار ہونے والے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو سے کی گئی تحقیقات میں مقامی سہولتکاروں کے نام بھی تفتیش کاروں کو معلوم ہوئے تھے اور بظاہر عزیر بلوچ کو اسی تناظر میں فوج نے تحویل میں لیا ہے۔ سلامتی کے امور کے ماہر اور سابق وفاقی سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی کہتے ہیں کہ جاسوسی اور تخریبی کارروائیوں کا جو اعتراف کلبھوشن کی طرف سے سامنے آیا تھا، اس میں یقیناً اسے مقامی سطح پر معاونت حاصل رہی ہوگی، اور عزیر بلوچ سے متعلق فوج کا دعویٰ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکام ایسے معاملات سے صرف نظر نہیں کر رہے بلکہ سنجیدگی سے کارروائی کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے اسے ایک اہم پیش رفت قرار دیا.
انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ثبوت پیش کرنا ضروری ہے اور اسپیسیفک بندے جو ہیں وہ ان کو سامنے لانا ضروری ہے, بے شک وہ اپنے ہی بندے ہوں جو جن کو استعمال کیا جا رہا ہے, فارنرز استعمال کر رہے ہیں.
ایک روز قبل ہی کلبھوشن یادو کو ایک فوجی عدالت کی طرف سے جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی, جس پر بھارت کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کو سزائے موت پر عمل درآمد سے باز رہنے کی تنبیہ کی گئی. لیکن اسلام آباد نئی دہلی کے اس رد عمل کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکا ہے کہ مبینہ بھارتی جاسوس کو شفاف مقدمے کے بعد سزا سنائی گئی. بدھ کو ہی وفاقی کابینہ کے رکن طارق فضل چودھری نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ بھارت اور دنیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کلبھوشن کو مروجہ قوانین کے تحت سزا سنائی گئی اور اس میں کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا گیا.
ہم نے کوئی قوانین کو تبدیل نہیں کیا, یہ پاکستان کے قوانین ہیں جس کے تحت یہ سزا ہوئی ہے, اور آئندہ بھی اگر کوئی ایسی حرکت پاکستان میں کرے گا اس کی بھی یہی سزا ہوگی.
بھارت یہ تسلیم کرتا ہے کہ کلبھوشن اس کا شہری اور بحریہ کا سابق افسر ہے, لیکن وہ اسلام آباد کے اس دعوے کو مسترد کرتا ہے کہ یہ شخص بھارتی خفیہ ایجنسی را سے منسلک ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
شام کے معاملے پر روس کے ساتھ پیدا ہونے والی کشیدگی کے ماحول میں امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کی ماسکو میں اپنے ہم منصب سرگئی لیوروف سے ملاقات شروع ہو گئی ہے. منصب سنبھالنے کے بعد ٹیلرسن اپنے پہلے دورہ روس کے سلسلے میں منگل کو ماسکو پہنچے تھے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ, اسد نذیر کی زبانی.
اٹلی میں جی سیون کے وزراء خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ روس گزشتہ کئی برسوں سے شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت کرتا آ رہا ہے, لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی اس پالیسی پر نظر ثانی کرے.
Russia has really aligned itself with the Assad regime, the Iranians and Hezbollah.
روس نے خود کو اسد حکومت, ایران اور حزب اللہ کے ساتھ منسلک کر رکھا ہے. کیا یہ طویل المیاد اتحاد روس کے مفاد میں ہے, یا پھر روس کے لیے امریکہ مغربی ملک اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ استوار کرنا زیادہ فائدہ مند ہے؟ یہ سارے ممالک شام کے بحران کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ وہ اور دیگر عالمی لیڈر اس بات پر متفق ہیں کہ اسد خاندان کی حکومت چند دنوں کی مہمان ہے. انہوں نے انتہائی سخت لہجے میں روس سے کہا کہ وہ شام کو کیمیاوی ہتھیار بنانے سے روکے.
It is unclear whether Russia failed to take this obligation seriously or Russia has been incompetent. But this distinction doesn't much matter to the dead.
یہ واضح نہیں ہے کہ روس سنجیدگی سے اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں ناکام رہا ہے یا وہ اس کا اہل نہیں ہے. بہرحال جو بھی معاملہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. روسی وزیر خارجہ سے ملاقات کے موقع پر روس کے وزیر خارجہ سرگئی لافروف نے کہا, ہم مشترکہ اقدامات پر یقین رکھتے ہیں. میرے خیال میں بند کمروں میں یا دو الگ الگ اتحادوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. امریکی وزیر خارجہ ٹیلرسن نے بھی اس ملاقات سے پیشتر اپنے بیان میں کہا,
Our meetings today come at an important moment in the relationship so that we can further clarify.
ہماری آج کی ملاقات بڑی اہمیت کی حامل ہے. ہم مشترکہ مقاصد اور مشترکہ مفادات کی واضح صراحت کر سکتے ہیں, ہرچند کہ ان کے حصول کے لیے ہمارے راستے کیوں نہ مختلف ہوں. ادھر واشنگٹن میں وائس ہاؤس کے پریس سیکرٹری نے کہا ہے کہ جب تک اسد حکومت تبدیل نہیں ہوگی شام کے بحران کا پرامن حل نکالنا ممکن نہیں ہے. منگل کو روس کے صدر پیوٹن نے پچھلے ہفتے کے حملے کے بارے میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی تفتیش کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ روس کے پاس ایسی انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ کیمیاوی ہتھیاروں کے معاملے کو اشتعال انگیزی کے لیے استعمال کیا گیا تاکہ اس کا الزام شام کی حکومت پر ڈالا جا سکے. امریکی وزیر خارجہ بھی روس کے لیے سخت پیغام لے کر گئے ہیں. بعض نامعلوم اعلی امریکی حکام کے مطابق امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ روس کو اس کیمیاوی حملے کے بارے میں پہلے سے علم تھا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
مزید خبریں اور رپورٹیں آپ کے لیے ہم ابھی پیش کریں گے ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر. فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. We'll be right back.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک پیدل خود کش بمبار نے اپنی بارود سے بھری جیکٹ کو پولیس اسٹیشن کے سامنے دھماکے سے اڑا دیا، جس سے کم از کم 5 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے یہ خبر دی ہے، اور صحت عامہ کی وزارت نے تصدیق کی ہے کہ زخمیوں کو کابل ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حملے کا نشانہ حکومت کی گاڑیاں تھیں۔ فلپائن کی فوج نے ابو سیاف عسکریت پسند گروپ کے ایک اہم کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے۔ ملکی فوج کے سربراہ جنرل ایڈورڈو اینو نے بتایا کہ فوجیوں نے محمد آسک علی کی لاش بازیاب کر لی ہے، جو ابو رامی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ لاش جنوبی فلپائن کے بحول جزیرے سے ملی، جہاں فوج کی ابو سیاف جنگجوؤں سے جھڑپ ہوئی تھی۔ آسک علی پچھلے سال 2 کینیڈینز کے اغوا اور فروری میں 1 جرمن کے اغوا اور ان کے سر قلم کرنے کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ فوج کا کہنا تھا کہ ابو سیاف گروپ نئے اغوا کے لیے کشتیوں کے ذریعے بحول پہنچے، اور جب فوجی تحقیقات کے لیے وہاں پہنچے تو جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ اس میں 3 فوجی، 6 جنگجو اور پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ جرمنی میں ڈارٹمنڈ فٹ بال ٹیم کی بس کے قریب دھماکے سے کم از کم 1 کھلاڑی سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ ٹیم ملک میں ہونے والی چیمپئنز لیگ میں حصہ لے رہی تھی۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق جرمن پولیس نے کہا ہے کہ بس کے قریب ہونے والے دھماکے کے تمام پہلوؤں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ دھماکے کے بعد موناکو کے خلاف کھیلا جانے والا میچ منسوخ کر دیا گیا۔ امریکہ نے روس کے ان دعووں کو سختی سے مسترد کیا ہے کہ شام میں کیمیائی حملہ دراصل باغیوں کے زیر تسلط ایک اسلحے ڈیپو پر فضائی حملے کا نتیجہ تھا۔ امریکی قومی سلامتی کونسل نے منگل کو اپنی رپورٹ میں کہا کہ یہ بالکل واضح ہے کہ شہریوں پر کیمیائی حملہ دانستہ طور پر کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس میں پیش کردہ اس رپورٹ کے مطابق شام ممنوع کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے انکار تو کرتا ہے، لیکن یہ دنیا کے لیے ایک واضح خطرہ ہے۔ رپورٹ میں شام اور روس دونوں پر ہی الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ شہریوں پر کیمیائی حملوں کی ذمہ داری کے معاملے میں عالمی برادری کو الجھا رہے ہیں۔ شمالی کوریا کی جانب سے جوہری اور بیلسٹک میزائل تجربوں میں تیزی اور امریکہ کی جانب سے ممکنہ پیشگی حملے پر گفتگو کے سبب دونوں کوریائی ملکوں میں کشیدگی عروج پر ہے، لیکن جنوبی کوریا کے بعض لوگوں کو واضح نظر آتے تصادم کے امکانات پر تشویش ہے۔ وائس آف امریکہ سول سے برائن پیڈن کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا میں بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فوجی رویوں کے اظہار کا مقصد محض سیاسی طور پر خطرناک صورتحال کا اشارہ دینا ہے۔ تفصیلات اسد حسن کی زبانی۔
سول کے یوائیڈو پارک میں لوگوں کا ایک ہجوم بے فکر ہو کر چیری بلاسم دیکھنے میں مصروف ہے۔ ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ خطہ جنگ کے دہانے کھڑا ہے۔ ایک خاتون کہہ رہی ہیں کہ جنگ کے بارے میں بات کرنا خوفناک ہے، کیونکہ میں اس نسل سے ہوں جس نے کبھی جنگ نہیں دیکھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی اس چیز کا کوئی خطرہ موجود ہے۔ پیانگ یانگ سے بار بار کے جوہری اور بیلسٹک میزائل تجربوں پر شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان الجھاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا ایسے ہتھیار بنا رہا ہے جو امریکہ تک مار کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ امریکہ نے یو ایس ایس کارل ونسن کی قیادت میں اپنی بحری حملہ آور فورسز کو خطے میں روانہ کیا ہے۔ اس اقدام کی وجہ وہ تشویش ہے کہ شمالی کوریا 6ٹا جوہری تجربہ کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ شمالی کوریا اپنے لیے مصیبت مول لے رہا ہے، جبکہ پیانگ یانگ نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے کوئی کارروائی کی تو وہ امریکہ اور جنوبی کوریا دونوں کو ہدف بنائے گا۔ کشیدگی میں یہ اضافہ سول میں ایک لحاظ سے کسی پریشانی کا سبب نہیں بن رہا۔ سول شمالی کوریا کی کسی بھی فوجی یا میزائل حملے کی پہنچ میں ہے۔ جنوبی کوریا میں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ حالیہ کشیدگی سیاسی ڈرامہ بازی ہے جو ماضی میں بھی بار بار دیکھنے میں آئی ہے۔ کم ہیو ڈونگ جنوبی کوریا کے ایک شہری ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسی کئی کہانیاں پہلے بھی سن رکھی ہیں، میرے خیال میں جنگ کے امکانات بہت کم ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے فوجی طاقت کا اظہار نئے صدر کی طرف سے سختی اور عزم کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ بیک ایک جنوبی کوریائی شہری ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی امریکہ میں نیا صدر آئے گا ہمارے ہاں اس طرح کے بحران پیدا ہوں گے، لیکن ہم بنا کسی بڑی کوشش کے ان بحرانوں سے نکل آئیں گے۔ جنوبی کوریا کے لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس تنازع میں تمام فریقیں امن کے لیے کام کریں گی، نہ کہ ایک ایسی جنگ کے لیے جسے کوئی جیت نہیں سکتا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے اٹارنی جنرل نے امریکہ میں ترک وطن کے قانون پر سختی سے عمل درآمد کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت امریکہ میں کسی بھی غیر قانونی تارک وطن کا داخلہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امریکی ریاست ایریزونا میں منگل کے روز امریکہ میکسیکو سرحد کے قریب سیشنز نے موجودہ قوانین پر سختی سے عمل کرنے کا عہد کیا۔ وائس آف امریکہ کی سلا تسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے کہا ہے کہ امریکہ ملک میں کسی کے غیر قانونی طور پر داخل ہونے کو برداشت نہیں کرے گا۔ ان کے الفاظ،
This is the Trump era. The lawlessness, the abdication of duty to enforce our laws.
یہ نیا دور ہے، یہ ٹرمپ کا دور ہے۔ قانون شکنی، ہمارے قوانین پر عمل درآمد میں فرائض سے روگردانی اور ماضی میں حراست میں لینے اور پھر آزاد کر دینے کی پالیسیاں ختم ہوئیں۔ منگل کے روز میکسیکو کے ساتھ امریکی سرحد کے دورے کے موقع پر سیشنز نے فیڈرل پروسیکیوٹرز پر زور دیا کہ وہ ترک وطن سے متعلق جرائم پر، جیسا کہ غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنا یا دوسروں کو امریکہ سمگل کرنے جیسے جرائم پر توجہ مرکوز کریں۔ سیشنز نے ترک وطن سے متعلق عدالتوں میں مقدمات کا التوا کم کرنے اور سرحد پر سخت حفاظتی اقدامات اور اصلاحات کے ایک سلسلے کا بھی اعلان کیا۔ ایک مرتبہ پھر جیف سیشنز کے الفاظ،
بیک لاگز اینڈ کیچ اینڈ ریلیز پالیسیز ہیو انڈرمائنڈ دی ایفیکٹیونیس آف آور لا آفیسرز ورک۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ التوا اور حراست میں لینے اور چھوڑ دینے کی پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے قانون نافذ کرنے والے افسروں کا کام متاثر ہوا ہے اور اس کی اہمیت کم ہوئی ہے۔ صدر کے ایگزیکٹو آرڈر کی تعمیل کرتے ہوئے اب ہم سرحد پر حراست میں لیے گئے لوگوں کو قید رکھیں گے، انہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں، سیاستدانوں اور دیگر نے ترک وطن کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کے ایجنڈے کے خلاف مزاحمت کی ہے، مگر سیشنز کہتے ہیں کہ جو لوگ ترک وطن کے قوانین کی پابندی نہیں کریں گے انہیں سزا دی جائے گی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے، امریکہ نے شام میں ایک فضائی اڈے پر تقریباً 60 کروز میزائل پھینکے ہیں۔ اس اڈے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہاں سے ان طیاروں نے پرواز کی تھی جنہوں نے کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا، جن کے نتیجے میں 20 لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے، جن میں عورتیں اور بچے شامل تھے۔ یہاں واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کے مسعود فریوار نے اپنی رپورٹ میں جائزہ لیا ہے کہ اس قسم کی کارروائی کتنی کارآمد ہو سکتی ہے، اور فوجی ماہرین کی نظر میں یہ حملہ 6 سے جاری شامی خانہ جنگی پر کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس نوعیت کی کارروائی کے مؤثر ہونے کے بارے میں ریکارڈ بظاہر حوصلہ افزا نہیں ہے۔ اس قسم کے حملوں کا مقصد مخصوص فوجی اہداف کو نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ شام کے معاملے میں حالیہ حملہ صدر بشار الاسد کی حکومت کو یہ باور کرانا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں ایک لکیر کا تعین کیا ہوا ہے اور اس کا نفاذ کیا جائے گا۔ ماضی پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے امریکی صدور کو اس نوعیت کے حملوں سے مختلف درجوں کی کامیابی حاصل ہو سکی تھی۔ 1986 میں صدر رونلڈ ریگن نے لیبیا کے مختلف اہداف پر متعدد فضائی حملے کیے تھے۔ اس کا جواز اس مبینہ لیبیائی دہشت گرد حملے کو بنایا گیا تھا جو 10 پہلے برلن کے ایک شبینہ کلب میں کیا گیا تھا۔ اس حملے سے معمر قذافی کی حکومت کا فوری طور پر تو کچھ نہیں ہوا، البتہ لیبیا کو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائل کے پروگرام کو ترک کرنا پڑا۔ 1990 کے عرصے میں صدر بل کلنٹن نے صدام حسین اور القاعدہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایسے حملوں کو وسعت دی، اور 1993 میں امریکی جہازوں نے بغداد کے اندرونی علاقے پر 23 ٹاما ہاک میزائل مارے، جس کا مقصد سابق صدر جارج بش پر ناکام قاتلانہ حملے پر عراق کو سزا دینا تھا۔ اور 1998 میں بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر میں متعین امریکی جہازوں نے افغانستان اور سوڈان پر تقریباً 90 کروز میزائل پھینکے، جو کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر القاعدہ کی جانب سے بم دھماکوں کے جواب میں کی گئی ایک کارروائی تھی۔ اس سے صدام کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور دوسری جانب القاعدہ نے طالبان کے تحفظ میں 9/11 کے حملوں کا منصوبہ بنایا۔ شام پر میزائلوں کے حملے کے بعد امریکہ کے سینئر عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ شام کی حکومت کے خلاف مزید حملوں کا فوری منصوبہ نہیں رکھتا، تاہم اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نیکی ہیلی نے سلامتی کونسل میں کہا ہے کہ ہم مزید کارروائی کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق آئندہ کے واقعات کا دار و مدار علاقے میں ابھرتی ہوئی صورتحال پر ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ شام پر حالیہ حملہ موجودہ تناظر میں کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
بلوچستان میں پولیو ایمرجنسی سینٹر نے اطلاع دی ہے کہ گزشتہ 4 مہینوں میں پاکستان کے جنوب مغربی صوبے میں پولیو کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں، تاہم ایک مقامی تنظیم کے سروے کے مطابق کوئٹہ میں 98% بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ کوئٹہ سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے ستار کاکڑ نے۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں اکام کا کہنا ہے کہ پولیو وائرس پر 99% قابو پا لیا گیا ہے۔ گزشتہ 4 ماہ سے صوبے کے کسی بھی علاقے میں اس مرض کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ کوئٹہ میں پولیو ایمرجنسی سینٹر کے حکام کے مطابق انسانی جسم کو عمر بھر کے لیے معذور کر دینے والی اس بیماری کی تشخیص کے لیے 3 ماہ پہلے شہر کے مرکزی نکاسی آب کے نالوں سے 10 نمونے لیے گئے تھے، جن میں سے صرف 4 میں پولیو وائرس پایا گیا۔ اس کے بعد بھرپور طریقے سے پولیو مہم چلائی گئی اور اب گزشتہ ماہ لیے گئے تمام نمونوں کا نتیجہ صفر آیا ہے۔ پولیو ایمرجنسی سینٹر کے ٹیکنیکل ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر آفتاب کاکڑ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پولیو کے حوالے سے مائکرو سینسس کر کے ہماری ٹیم نے خانہ بدوشوں سمیت صوبے کے تمام خاندانوں کے 5 سال تک کے عمر کے بچوں کا مکمل ڈیٹا تیار کر لیا ہے، اور اب خانہ بدوش خاندانوں کے بچوں کو متاثر کرنے والے وائرس پر بھی تحقیق کی جا رہی ہے۔
وائرس ابھی ہمیں جو پتا چلا ہے، جو سائنٹیفکلی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک وائرس، اس کی موومنٹ ہے، یہ نہیں پتا کہ کس ٹائم جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اب اس کا بھی ہم ڈیٹا نکلا کر لیا خانہ بدوش لوگوں کا، ان کی ہم نے یہ بھی پتا کر لیا کہ کس کس روٹ سے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ان کی موومنٹ کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ کلا عبداللہ میں ہمارے پاس انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو آ رہے ہیں، پشین میں انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو آ رہے ہیں۔ کیسز کیوں نہیں آ رہے؟ کیسز اس لیے نہیں آ رہے کہ ہمارے بچے امیون ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، بچہ انفیکٹ ہو جاتا ہے لیکن ڈیزیز کاز نہیں کرتا کیونکہ وہ امیون ہے۔ اسی طرح پشین میں، اسی طرح کلا عبداللہ میں۔
قدرتی وسائل سے مالا مال اس جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد حکام کے بقول 113 ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر آفتاب کا کہنا ہے کہ آغا خان فاؤنڈیشن کی طرف سے حال ہی میں ضلع کوئٹہ کے مختلف علاقوں کے بچوں کے خون کے نمونے حاصل کیے گئے، جن کے نتائج میں بتایا گیا ہے کہ ضلع کوئٹہ کے 98% بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے گئے تھے، جس سے ان کی مدافعتی قوت مضبوط ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کامیاب پولیو مہم کے بعد اب کسی بچے کو پولیو وائرس اگر لگ بھی جاتا ہے تو قوی مدافعتی قوت کے باعث بچہ جسمانی طور پر اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی سینٹر کی طرف سے بچوں میں پولیو کے خلاف مدافعتی قوت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اب انجیکشن لگائے جائیں گے اور اس مقصد کے لیے مہم 17 سے 25 اپریل تک چلائی جائے گی۔ انسانی جسم کو عمر بھر کے لیے معذور کر دینے والی بیماری پر دنیا کے بیشتر ممالک نے قابو پا لیا ہے۔ تاہم پاکستان اور افغانستان دو ایسے ممالک ہیں جہاں ابھی تک اس بیماری سے بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ 2016 کے دوران پاکستان کے چاروں صوبوں میں اس مرض سے 20 بچے متاثر ہوئے تھے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ قوم پرست عوامی نیشنل پارٹی نے قومی ڈیٹا بیس کے ادارے نادرا کی جانب سے ہزاروں پختونوں کے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ بلاک کرنے کے خلاف احتجاج کیا ہے اور اسلام آباد میں پارلیمنٹ کی عمارت کے باہر دھرنا دیا ہے۔ ایک حکومتی وزیر نے اے این پی کے رہنماؤں سے ملاقات میں انہیں مسئلے کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد اشتیاق۔
پاکستان میں ایک پشتون جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ نے پشتونوں کے شناختی کارڈز کو بلاک کرنے کے خلاف بدھ کو پارلیمنٹ کے احاطے میں احتجاجی دھرنا دیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے اراکین پارلیمان کا موقف تھا کہ قومی شناختی کارڈز کی اثر نو تصدیق کے دوران بڑی تعداد میں پشتونوں کے قومی شناختی کارڈز کو بلاک کر دیا گیا، جس سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ دیگر جماعتوں کے اراکین بشمول قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے اے این پی کے قانون سازوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ اور رکن قومی اسمبلی امیر حیدر خان ہوتی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ شناختی کارڈز کو بلاک کرنے سے ان کے بقول پشتونوں کے مسائل مزید بڑھ گئے ہیں۔
آج ہمارا یہ پرامن احتجاج ہے، اس میں صرف اے این پی کے پارلیمنٹیرینز شامل ہیں۔ ہم یہ احتجاج پرامن کر رہے ہیں اور ہمارا یہ احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اور مطالبہ جو ہے ہمارا یہی ہے کہ جو بلاکڈ آئی ڈی کارڈز ہیں، جن کو بلاک کیا گیا ہے، ان لوگوں کے آئی ڈی کارڈز کو بلاک کیا گیا جو پاکستان کے شہری ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، ان بلاکس آئی ڈی کارڈز کو فل فور کھولا جائے اور اس مسئلے کو ختم کیا جائے۔
حکومت میں شامل اراکین پارلیمان بشمول وزیر مملکت برائے امور داخلہ بلیغ الرحمان نے احتجاج میں شامل عوامی نیشنل پارٹی کے ممبران سے ملاقات کی اور انہیں یہ مسئلہ جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ پاکستان میں شناختی کارڈز کی تصدیق اور مشکوک شناختی کارڈز بلاک کرنے کے معاملے پر سیاست سے گریز کیا جائے۔ ایک بیان میں وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ پاکستان میں لاکھوں افغان مہاجرین کے قیام پذیر ہونے کی وجہ سے قومی شناختی کارڈز کی تصدیق کے معاملے میں یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ پختونوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کے بقول یہ درست نہیں ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق اگر کسی پاکستانی کا قومی شناختی کارڈ بغیر کسی ثبوت کے بلاک کیا گیا تو اس بارے میں متعلقہ اداروں یا عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ عارضی طور پر بلاک کیے گئے ہزاروں شناختی کارڈز کو بحال کیا گیا ہے۔ پاکستان کے 10 کروڑ 10 لاکھ قومی شناختی کارڈز کی دوبارہ تصدیق کا عمل گزشتہ سال شروع کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال مئی میں بلوچستان میں افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور کی ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد یہ انکشاف ہوا تھا کہ انہوں نے ولی محمد کے نام سے پاکستان کا قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ حاصل کر رکھا ہے۔ اس انکشاف کے بعد قوائف کا اندراج کرنے والے پاکستان کے قومی ادارے نادرا کی اہلیت اور جعلسازی سے شناختی کارڈ بنوانے کے عمل کے بارے میں سوالات اٹھائے جانے لگے، جس پر وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے تمام قومی شناختی کارڈز کی دوبارہ تصدیق کا اعلان کیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں تنزلی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بالعموم اور سرحدی شہروں میں بالخصوص معاشی اور کاروباری سرگرمیوں کو متاثر کر رہی ہے۔ اور سروس کے نمائندے شمیم شاہد نے لنڈی کوتل میں مقامی افراد سے گفتگو پر مبنی یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں گزشتہ چند مہینوں سے چلی آ رہی کشیدگی اور سرحدی امور پر اختلافات کے باعث عمومی طور پر دونوں ملکوں کے درمیان عوامی سطح کے رابطوں میں فرق پڑا ہے، خاص طور پر تجارتی اور کاروباری شعبے سے۔ افغان سرحد سے ملحقہ پاکستانی قصبہ لنڈی کوتل دو طرفہ آمد رفت کی سرگرمیوں کے باعث ہر وقت گیما گیمی کا مرکز ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہاں پہلے جیسے رونق دیکھنے میں نہیں آتی۔ حال ہی میں سرحد کے آر پار نقل و حرکت کے لیے قانونی دستاویزات بشمول ویزا کا حصول لازمی قرار دیے جانے سے دو طرفہ آمد و رفت متاثر ہوئی۔ ٹرانسپورٹ سے وابستہ لوگوں کے لیے بھی ویزا کا حصول لازمی قرار دیے جانے کے بعد یہاں پر سامان سے لدے سرحد پار جانے والے ٹرکوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر سرحد کے آر پار جاتے ہیں اور ان کے لیے ٹرکوں پر کام کرنے والے لوگ بدلتے رہتے ہیں، لہذا اس صورتحال میں ان کے لیے ویزے لینا کسی صورت بھی سود مند نہیں اور ان کے لیے یہ پابندی ختم کی جائے۔ لنڈی کوتل میں ایک ریسٹورنٹ کے مالک عالم شیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب پہلے کی طرح چہل پہل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے کاروبار پر بھی بہت برا اثر پڑا ہے۔
اس کا تو مجموعی اثر میرے خیال سارے پاکستان پر پڑا ہے، لیکن جو خاص طور پر لنڈی کوتل ہے نا، تقریباً یہاں جو روزگار ہے تو تقریباً ختم ہوا ہے۔ مسئلہ سالو کرنا چاہیے نا، حل کرنی چاہیے نا، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے کلچر بھی ایک جیسی ہے، ہمارے رشتے بھی ایک جیسی ہے، ہمارے مذہب بھی ایک جیسی ہے، ہماری جو روایت ہے وہ سب ایک جیسی ہے۔ تو میرے خیال سے کوشش کرنی چاہیے، ضلع کے ذریعے بات چیت کے ذریعے اس کو حل کرنی چاہیے۔
ایک سال کے دوران پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم کی یہ اہم سرحدی گزرگاہ متعدد بار بند کی جا چکی ہے، جس کی وجہ دونوں حکومتوں کے درمیان پائے جانے والے اختلافات اور سیکورٹی خدشات بتائے جاتے ہیں۔ لنڈی کوتل ہی کے ایک دکاندار ہر بار فرید سنگھ کے خیالات بھی عالم شیر جیسے ہی تھے۔
دونوں ہمسائے ملک پاکستان و افغانستان، ہم یہ چاہتے کہ دونوں بیٹھ کے ایک اس طرح معاہدہ کرے کہ دونوں آتے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے لوگ ادھر بھی ہے، یہاں پہ ہم تو آتے جاتے ہیں نا۔ ہم کہہ رہے کہ ان دونوں جس طرح ایک گھر میں ماں باپ کے جس طرح ایک رشتہ ہوتے ہیں، کہ ہم کہہ رہے کہ اس کا بھی اس طرح ایک رشتہ بن جائے۔
پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ سرحد پر آمد و رفت کو قواعد و ضوابط میں لانے کے لیے یہ اقدام ناگزیر ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ایک روزہ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ بھی پاکستان نے 6 وکٹوں سے جیت لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ 3 میچوں کی فیصلہ کن سیریز بھی اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سیریز کے آخری دونوں میچ پاکستان نے جیتے، جبکہ پہلے او ڈی آئی ویسٹ انڈیز نے جیتا تھا۔ پاکستان کو تیسرا ون ڈے جیتنے کے لیے 234 رنز کا ہدف ملا تھا، جو اس نے مقررہ 50 اوور سے پہلے ہی 236 رنز بنا کر جیت لیا۔ امریکہ میں اپوزیشن ڈیموکریٹس اور انسانی حقوق گروپ وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو منگل کے روز ایک پریس بریفنگ کے دوران ہولوکاسٹ کی تفصیلات بظاہر بھول گئے۔ اخباری نمائندوں کے منہ اس وقت حیرت سے کھلے رہ گئے جب اسپائسر نے دعویٰ کیا کہ شامی فوج شہریوں پر سیرین گیس حملوں میں نازی جرمنی کے ظلم و ستم سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ شان اسپائسر نے اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا،
I think when you come to sarin gas, there was no, he was not using the gas on his own people the same way that
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں جب آپ سیرین گیس کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے لوگوں پر گیس اس طرح استعمال نہیں کر رہا تھا جیسے اسد کر رہا ہے۔ صاف طور پر میں آپ کا نقطۂ نظر سمجھتا ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہیں ہولوکاسٹ مراکز میں نہیں لایا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح اسد نے قصبوں میں معصوم شہریوں پر کیمیائی ہتھیار گرائے قصبوں کے وسط میں، تو اس کے استعمال کی بات کی تھی، تو میں وضاحت کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ لیکن اسپائسر کے ابتدائی بیان پر سخت غصے اور تنقید نے انہیں مجبور کیا ہے کہ وہ مزید تحریری وضاحت کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی طور پر ہولوکاسٹ کے ہولناک واقعات کو کم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، بلکہ آبادیوں پر کیمیائی ہتھیار جہازوں سے گرانے کی حکمت عملی پر وضاحت کر رہے تھے۔ لیکن ان کی یہ جوابی وضاحت بہت سے لوگوں کو مطمئن نہ کر سکی۔ ایوان میں ڈیموکریٹ لیڈر نینسی پلوسی نے ایک بیان جاری کیا جس میں صدر ٹرمپ سے کہا گیا ہے کہ وہ اسپائسر کو فوری طور پر برطرف کر دیں اور ان کے بیان کو واپس لیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے چلڈرن فنڈز کا کہنا ہے کہ مغربی افریقہ کے علاقے لیکچرٹ میں عسکریت پسند گروپ بوکو حرام بچوں کو خودکش حملہ آور کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور اس کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
اقوام متحدہ کے چلڈرن فنڈ نے جو مواد جمع کیا ہے اس کے مطابق سن 2017 کی پہلی سہ ماہی میں 27 خودکش حملوں میں بچوں کو استعمال کیا گیا۔ یہ سن 2016 کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ عسکریت پسند گروپ بوکو حرام سن 2014 سے نائجیریا، چیڈ، نیجر اور کیمرون میں بچوں کو مجبور کرتا آیا ہے کہ وہ مجمع میں جا کر خود کو بمباری سے اڑا دیں۔ یونیسیف کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بالغوں کے بجائے بچوں کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ انہیں اس کام کے لیے مائل کرنا زیادہ آسان ہے، اور اس کے علاوہ ان بچوں کی اتنی جانچ پڑتال بھی نہیں ہوتی۔
January 2014, among the 117 children that have been used in suicide attacks, more than 80% of them are girls.
جنوری سن 2014 سے تقریباً 117 بچوں کو خودکش حملوں میں استعمال کیا گیا اور ان میں سے 80% تعداد لڑکیوں کی تھی۔ اس طرح لڑکیاں بوکو حرام کے چنگل میں زیادہ پھنسیں۔ یونیسیف کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان میں سے بعض بچے بھاگ کر اپنے علاقوں میں گئے لیکن وہاں لوگوں نے ان کو شک کی نظروں سے دیکھا۔ ترجمان کہتے ہیں
They fear the stigmatization and even sometimes the violent reprisal from their community.
اپنی کمیونٹی میں بدنامی کا داغ لے کر رہنا عذاب جان بن جاتا ہے، اور فرار ہونے کے بعد بھی یہ بچے خطرات کا شکار رہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ بچے ظالم نہیں بلکہ مظلوم ہیں۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ مقامی حکام اکثر بچوں کو چیک پوائنٹس پر روک کر انتظامی تحویل میں طویل عرصے کے لیے رکھتے ہیں۔ حکام کا یہ رویہ ناقابل قبول ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ ان بچوں کو جلد از جلد ان کی اپنی کمیونٹی میں واپس بھیج دیں جہاں وہ سکون اور اطمینان سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایران کے سابق صدر محمد احمدی نژاد نے مئی میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ملک کے رہبر اعلی نے انہیں انتخابات میں شریک نہ ہونے کی تجویز دی تھی، لیکن اس کے باوجود غیر متوقع طور پر بدھ کو احمدی نژاد نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ اگرچہ ملک کے موجودہ صدر حسن روحانی نے آئندہ انتخابات کے لیے تاحال کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے ہیں، لیکن ان کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ صدر حسن روحانی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان تقریباً ایک ہفتے قبل ہونے والی اعلی سطحی ملاقات کے مثبت پہلوؤں کو چینی میڈیا بھرپور طریقے سے اجاگر کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات دوبارہ سے پٹڑی پر آ جائیں گے اور انہیں ایک نئی جہت ملے گی۔ چند ہی روز بعد دونوں ملک مشترکہ طور پر اپنی طاقت کا بڑا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ امریکی نیوی کی لڑاکا فورسز شمالی کوریا کے قریبی علاقوں میں پانیوں کی طرف جا رہی ہیں، جن میں طیارہ بردار جہاز اور آبدوزیں شامل ہوں گی، اور صدر ٹرمپ کے مطابق یہ ایک انتہائی طاقتور بحری بیڑا ہوگا۔ اسی اثنا میں یہ قیاس آرائیاں بھی پڑھ رہی ہیں کہ پیونگ یانگ ایک اور جوہری تجربہ کر سکتا ہے، جو اقوام متحدہ کی پابندیوں کی ایک اور خلاف ورزی ہوگی۔ یہ آزمائش کم جونگ ان کے دادا اور شمالی کوریا کے لیڈر کم ایل سنگ کی سالگرہ کے موقع پر ہو سکتا ہے۔ ترک وطن کی بین الاقوامی تنظیم آئی او این کا کہنا ہے کہ شمالی افریقہ سے لیبیا یا یورپ کا رخ کرنے والی ملازمتوں کے متلاشی نوجوانوں کو سستے مزدوروں کے طور پر نیلام کرنے کا دھندا زور پکڑ رہا ہے، اور لیبیا میں غلاموں کی تجارت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ جنیوا میں آئی او ایم کے صدر دفاتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
متعدد نوجوان جو ان مصائب سے بچ نکلے ہیں، ان کی شہادت سے غلاموں کی تجارت کے بارے میں ایک ہولناک اور تباہ کن دنیا کی صورت نظر آتی ہے، جو لیبیا میں اسمگلر دوسروں کو مسائل میں مبتلا کر کے آمدن اور نفع کمانے کے لیے تشکیل کیے ہوئے ہیں۔ ترک وطن یا نقل مکانی کی عالمی تنظیم آئی او ایم نے اطلاع دی ہے کہ ان بیشتر نوجوانوں کا تعلق نائجیریا، گھانا، گیمبیا اور سینیگال سے ہے۔ اور جب وہ لیبیا جانے کے لیے اگدیز نائجر میں پہنچتے ہیں تو ان سمگلروں کا ممکنہ ہدف بن جاتے ہیں۔ آئی او ایم کے مطابق وہ اکثر لوگوں کو لانے لے جانے والے افراد کو کئی سو ڈالر ادا کرتے ہیں کہ وہ انہیں لیبیا تک پہنچا دیں، جو انہیں فروخت کے لیے سمگلروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بعض دوسرے حالات میں نوجوانوں کو منزل کی طرف جاتے ہوئے راستے ہی میں اغوا کر لیا جاتا ہے اور تاوان اور معاوضے کے حصول کے لیے قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ پھر انہیں لیبیا میں سب سے زیادہ بولی لگانے والے کی تحویل میں دے دیا جاتا ہے۔ آئی او ایم کے لیبیا مشن کے لیے سربراہ عثمان بیلبسی کا کہنا ہے کہ تارکین وطن سے اشیاء کے طور پر سلوک کیا جاتا ہے جنہیں غلاموں کی منڈی میں خریدا یا پھر بیچا جا سکتا ہے۔ بلبیسی کہتے ہیں کہ اگر کوئی تارکین وطن ہلاک ہو جاتا ہے تو بعض اوقات اسے معمول کا واقعہ سمجھا جاتا ہے اور بیشتر تارکین وطن کو بغیر کسی شناخت کے ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہم ایسے بہت سے خاندانوں کو جانتے ہیں جن کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ان کے خاندان کے ارکان کہاں ہیں۔ وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ لیبیا، یورپ یا کہیں اور گئے تھے، لیکن راستے میں ان کے ساتھ کیا ہوا یہ معلوم نہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی واضح طور پر شناختی نہیں کی جاتی۔ بیلبسی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ غلاموں کی تجارت کچھ عرصے سے جاری ہے اور گزشتہ برس کے دوران پھلنے پھولنے والا کاروبار بن چکا ہے۔
فار ایگزامپل اف یو گو ٹو دی مارکیٹ اینڈ یو کین پے بٹوین،
عثمان بیلبسی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ مارکیٹ جائیں اور کسی تارک وطن کو خریدنے کے لیے 200 سے 500 ڈالر تک کی ادائیگی کر سکتے ہوں تو پھر وہ آپ کے لیے روزمرہ کاموں میں مدد دے سکتے ہیں۔ متعدد فرار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ان کو جبری مشقت پر رکھا جاتا ہے یا پھر ایک خاص علاقے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے اور روزانہ ان سے کام لیا جاتا ہے۔ آئی او ایم کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کے ساتھ اکثر بدسلوکی ہوتی ہے اور ان کو ایزا دی جاتی ہے، اور جب وہ کوئی کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے تو پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق خواتین کو نجی طور پر لیبیا کے افراد خریدتے ہیں اور پھر انہیں گھروں میں لا کر جبری طور پر جنسی غلاموں کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ بیجا جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
ٹویٹر کے بعد دلیپ کمار اب فیس بک پر بھی، تفصیلات فکر و فن میں۔
لیجنڈری اداکار محمد یوسف خان بھلے ہی 90 کا ہندسہ عبور کر چکے ہوں، لیکن گزرتے لمحوں اور بیتے برسوں کو وہ محض نمبر کہہ کر لمحے موجود میں جینے کا ہنر جانتے ہیں۔
یہ کون ہستا ہے پھولوں میں چھپ کر، بہار بے چین ہے کس دھن پر، یہ کون ہستا ہے پھولوں میں چھپ کر، بہار بے چین۔
آج کی نوجوان نسل کی طرح ہی وہ سماجی رابطے کی ویب سائٹس بھی استعمال کرتے ہیں، تاہم انہوں نے فیس بک کا استعمال حال ہی میں شروع کیا ہے، جس پر انہوں نے سب سے پہلے اپنی اور سائرہ بانو کی ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو اپلوڈ کی ہے، جس میں وہ دونوں چائے اور بسکٹ کھاتے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ قبل یہ اطلاعات تھیں کہ ان کی طبیعت اب کچھ ناساز رہتی ہے، لیکن ان کی یہ حالیہ ویڈیو دیکھ کر ان کے پرستار خوش ہیں کہ دلیپ کمار بہت اچھی صحت کے ساتھ زندگی سے اب بھی حسین پل چرا رہے ہیں۔
تو نہیں تو یہ بہار کیا بہار ہے، گل نہیں کھلے تو تیرا انتظار ہے، تو نہیں تو یہ بہار کیا بہار ہے، گل نہیں کھلے تو تیرا انتظار ہے۔
انہوں نے چند روز قبل ہی یہ خوشی کی خبر بھی اپنے پرستاروں کے ساتھ بانٹی کہ انہیں پنجاب ایسوسی ایشن کی جانب سے لیونگ لیجنڈ لائف ٹائم ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔
نگاہیں بھی ملا کرتی ہیں دل بھی، دل
سے ملتا ہے مگر ایک چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے
سن 2015 میں انہیں پدما شری ایوارڈ دیا گیا اور بھارت کے سب سے زیادہ ایوارڈ لینے والے اداکار کے طور پر ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے
پیار محبت کیا سمجھائے اس کو رام اور شام کہ تیری میری نئی نبھنی کہ تیری میری نئی نبھنی نئی نئی کہ تیری میری نئی نبھنی
دلیپ کمار اور ان کی اہلیہ سائرہ بانو نے چھوٹی بہو گوپی اور کئی دیگر فلموں میں ایک ساتھ کام کیا ہے انہیں اب بھی سب سے خوبصورت جوڑیوں میں شمار کیا جاتا ہے
چھوٹی سی عمر میں ہی لگ گیا رو کہتے ہیں لوگ میں مر جاؤں گی میں مر جاؤں گی چھوٹی سی عمر میں ہی لگ گیا رو کہتے ہیں لوگ میں مر جاؤں گی میں مر جاؤں گی
وائس آف امریکا واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے حال ہی میں صدر طیب اردوان سے ملاقات کے لیے ترکی کا دورہ کیا اس دورے کے تین طویل المیاد مقاصد تھے آئی سی ایس یعنی داعش کو شکست دینے کے لیے مل کر کام کرنا علاقے میں استحکام کا قیام اور امریکہ اور ترکی کے درمیان اقتصادی تعلقات کو فروغ دینا ترکی نیٹو کا ایک اتحادی ہے اور امریکہ ترکی کی ان اہم خدمات کے لیے ممنون ہے جو اس نے آئی سی ایس کا قلع قمع کرنے والے اتحاد کے ایک رکن کے طور پر انجام دی ہیں گزشتہ 18 مہینوں میں ترکی کے اڈوں سے کارروائی کرنے کی امریکہ کی فوجی صلاحیت کی بنا پر امریکہ مزید طیاروں کے استعمال کے بغیر آئی سی ایس کے خلاف اپنے آپریشنز میں 25% تک اضافے کے قابل ہو سکا ہے ترک حکومت نے عراق اور شام میں غیر ملکی جنگجوؤں کی آمد کو روک دیا ہے اور ترک فوجوں نے آئی سی ایس کو ترک شامی سرحد سے مستقل طور پر پیچھے دھکیل دیا ہے وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ ترکی اپنے ملک اور اپنے عوام کے خلاف دہشت گردی کو روکنے کے لیے جو جنگ کر رہا ہے اس میں امریکہ ترکی کے ساتھ کھڑا ہے ترکی نے شام میں تنازع کی وجہ سے پناہ گزینوں کے جاری بحران کو کم کرنے میں مدد دینے کے لیے قیادت کا مظاہرہ کیا ہے 4 برسوں کے دوران ترکی نے شام عراق اور افغانستان سے 30 لاکھ سے زیادہ پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں ٹھہرایا ہوا ہے اور انہیں خوراک پناہ طبی سہولتیں اور تعلیم مہیا کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ ان علاقوں میں جو پہلے آئی سی ایس کے قبضے میں تھے استحکام کی کوششوں کے سلسلے میں ہم ترکی کی جانب دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بھی کہ ہماری غیر سرکاری تنظیم اور اقوام متحدہ کے شرکاء کار شام کے اندر اور باہر انسانی ہمدردی سے متعلق خدمات کی ترسیل جاری رکھ سکیں وزیر خارجہ ٹیلرسن نے ترکی کے ساتھ گہرے تجارتی اور سرمایہ کاری کے روابط پر بھی زور دیا انہوں نے کہا کہ سن 2016 میں ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت اور سامان کے تبادلے کی قدر و قیمت 17 ارب ڈالر تھی ہم اس بات کے خواہش مند ہیں کہ اس میں اضافہ کیا جائے امریکہ اور ترکی کے بہت سے مشترکہ مقاصد ہیں علاقے میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ایران کی صلاحیتوں پر قدغن لگانا شام میں ایک ایسا حل تلاش کرنا جس کے تحت شام کے لوگ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں اور عراق کی اس بارے میں مدد کرنا کہ وہ بغداد میں ایک مستحکم آزاد اور نمائندہ حکومت قائم کر سکے وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ ترکی کے لوگوں کے لیے امریکہ ایک قابل اعتبار اتحادی اور شریک کار ہے جو اس کی سلامتی سیکیورٹی اور اقتصادی مواقع کے فروغ سے وابستگی رکھتا ہے ہم باہمی طور پر ان چیلنجوں سے نمٹنے کے منتظر ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ اس دیرینہ اتحادی اور دوست کے ساتھ اپنے تعلقات کی تعمیر جاری رکھے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جاپان کی معروف ٹیکنالوجی کمپنی ہٹاچی نے بڑے اجتماعات کے دوران مشتبہ سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے مصنوعی ذہانت سے کام لینے کی سفارش کی ہے، اور اس سلسلے میں وہ جدید ٹیکنالوجی سے مزین ایک نیا سافٹ ویئر متعارف کروا رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت سے مراد کمپیوٹر میں انسانی ذہانت سے مخصوص کام انجام دینے کی صلاحیت سے ہے، یعنی انسانی اعمال، مثلاً انسانوں کی طرح کھیلنا اور انسانی گفتگو وغیرہ کو سمجھنا مصنوعی انٹیلیجنس کے زمرے میں آتا ہے۔ ہٹاچی کمپنی کا استدلال ہے کہ عوامی مقامات پر دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور بڑے بڑے اجتماعات کا انتظام کرنے والے حکام ہمیشہ ہی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ سیکیورٹی کیمروں میں اضافہ کرنا آسان ہے، لیکن ان سے بھیجی گئی فوٹیج کی نگرانی کرنے کے لیے بہت سے افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہٹاچی کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت سے مشتبہ سرگرمیوں پر نظر رکھنے میں مدد ملے گی۔ ہٹاچی کی تیار کی گئی نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے افراد کی مخصوص وقت کے لحاظ سے پوزیشن، کسی اجتماع میں لوگوں کی تعداد کا تعین، اور یہ کہ کس مقام پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے کا امکان ہو سکتا ہے معلوم کیا جا سکے گا۔ اس نئی ٹیکنالوجی کے تحت ہر شخص کی تصویریں اور مجموعی رویے کو کمپیوٹر پر ذخیرہ کیا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نیا سافٹ ویئر کسی بھی فرد کے ہر لحظے کو محفوظ کرے گا کہ آیا وہ بیٹھا ہوا ہے یا دوڑ رہا ہے، وہ موبائل فون پر گفتگو کر رہا ہے، یا پھر یہ کہ وہ کوئی سامان اٹھائے ہوئے ہے۔ سیکیورٹی پر مامور عملے کو ہر وقت سکرینوں پر نظر نہیں رکھنا ہوگی، کیونکہ یہ نیا سسٹم ایک سیکنڈ میں 36 ملین تصاویر کو تلاش کر سکتا ہے اور کسی مشتبہ سرگرمی کو دیکھ کر سیکیورٹی عملے کو خبردار کر سکتا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے جاپانی کمپنی ہٹاچی لمیٹڈ کے سینئر محقق ٹومو کازی مورا کوما کا کہنا تھا۔ جاپان میں اس ٹیکنالوجی کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سن 2020 میں منعقد ہونے والے ٹوکیو اولمپکس کے مقابلے ہیں، لیکن ہم اسے اس طرح سے تیار کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم ریلوے اسٹیشنوں، اسٹیڈیم اور ہر شاپنگ مال میں استعمال ہو سکے۔ محققین نے بتایا ہے کہ اس نئی ٹیکنالوجی کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ یہ نہ صرف ممکنہ مشکل کو پہچان سکے گی، بلکہ دیگر ہنگامی صورتحال میں بھی، جیسے کہ اگر کسی کو طبی امداد کی ضرورت ہو یا لاپتہ ہونے والے کسی بچے کی تلاش کے لیے بھی استعمال میں لایا جا سکے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے،
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی۔
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے، اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے۔ ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ۔
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر مارٹی کروسیاس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور اب پروگرام پیش ہوگا جہاں رنگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ہم دوسرے نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔